الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، یہ حیات المسلمین کی روح نمبر 10 ہے، جس میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جان کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کے ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اور ان امور سے بچنے کے لیے فرمایا ہے جو انسان کے جان کے حقوق کے خلاف ہیں، جن سے انسان کی جان کی حق تلفی ہوتی ہے. آج بھی اسی سلسلے کی چند احادیث انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی. اس وقت حدیث نمبر 10 شروع ہو رہی ہے، جس کا عنوان ہے بھوک سے پناہ مانگنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے. کہ وہ بھوک بری ہم خواب ہے، یعنی اس حدیث میں بھوک سے پناہ مانگنے کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ بھوک سے بچانا. کیونکہ بھوک ایک بری ہم خواب ہے، یعنی دن میں بھی اگر آدمی بھوکا رہے تو تکلیف دہ ہے، آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی، لیکن خاص طور سے نیند کے وقت اگر بھوک لگی ہوئی ہو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دن تو جیسے کیسے آدمی بھوک میں گزار لیتا ہے، لیکن رات گزارنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث میں حضور نے اللہ تعالی سے بھوک سے پناہ مانگی ہے. اور اس کی وجہ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں شارح مشکات علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے، بھوک سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور نڈھال ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے چلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی اور بعض مرتبہ بولنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، اور بعض لوگ بھوک کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں۔ جس سے انسان کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے، آرام ختم ہو جاتا ہے، تو بھوک تکلیف کی چیز، جس سے معلوم ہوا صحت و طاقت اور اطمینان قلب شرعاً مطلوب ہے۔ کیونکہ زیادہ بھوک لگنے سے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، زیادہ بھوک لگنے سے صحت بھی کمزور ہو جاتی، قوت بھی ضعیف ہو جاتی، دل کا اطمینان بھی جاتا رہتا۔ اس لیے بھوک پناہ مانگنے کی چیز ہے، بچنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اصحاب صفہ کے حالات میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ مجھے اتنی بھوک لگتی تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، کیونکہ آدمی عام طور مرگی کے دورے میں گر جاتا ہے، جب تک ہوش نہ آئے آدمی بے ہوش رہتا ہے۔ فرماتے ہیں حالانکہ مجھے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، میں جو بے ہوش ہو کر گرتا تھا اس کی وجہ بھوک ہوتی تھی، بھوک اتنی شدید لگ جاتی تھی کھانے میں کچھ ہوتا نہیں، آخر برداشت کرتے کرتے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس لیے کہ جو لوگ صفہ کے اندر رہتے تھے، جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں وہ صحابہ کرام رہتے تھے جو غریب اور مسکین تھے، محتاج اور ضرورت مند تھے، جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا، جن کی کوئی تجارت نہیں تھی، جن کی کوئی زراعت نہیں تھی، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کے بیوی بچے نہیں تھے، سب کمانے کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بس دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات سیکھنے کے لیے صفہ میں رہتے۔ بعض مرتبہ جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھے رہتے تھے کہ ہمارا جسم دوسروں کو نظر نہ آئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے صدقہ آ جاتا تو آپ ان کے پاس بھجوا دیا کرتے تھے. جسے کوئی باقاعدہ نظر نہیں تھا کہ باقاعدہ صبح شام آتا ہو اور یہ حضرات اس کو لیتے ہوں کھاتے ہوں, جیسے آج کل مدرسوں کے اندر باقاعدہ اس کا نظم ہوتا, ایسا کوئی نظم نہیں تھا. آ گیا تو کھا لیا, نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہاں بیٹھے رہتے تھے, کسی سے مانگتے نہیں تھے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اندازہ کرو اس بھوک کی حالت میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. ولا يسأل الناس إلحافا, انہی کی شان تھی. لہذا آ جاتا تو کھا لیتے تھے, نہیں آتا تو بس صبر شکر کے ساتھ وہاں رہتے تھے, اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے. اسی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے کبھی کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہو جاتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ یاد آیا, وہ بھی اسی بھوک کے سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ مرتبہ مجھے بڑی شدید بھوک لگی, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, تو میں بے قرار اور بے چین ہو کر صفہ سے باہر, مسجد نبوی سے باہر نکلا. راستے میں مجھ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے ایک آیت بتانے کی درخواست کی, کیونکہ صفہ کے یہ صحابہ سارے کے سارے طالب علم تھے, جو حضور سے بھی تعلیم حاصل کرتے تھے, بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھی دین کی باتیں سیکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی قرآن شریف کی آیت بتا دیجیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں. فرماتے ہیں کہ مقصد, میں نے عرض تو کیا کہ مجھے آیت سکھا دیجیے, میرا مقصد میرا یہ تھا کہ وہ میرے سوال کرنے سے وہ میرے اندر کی بھوک کی شدت کو محسوس کر لیں اور مجھے لیے کچھ کھانے کا بھی بندوبست کر دیں. صاف صاف مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی اس حالت میں بھی اندر. تو مطلب ایسے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے مجھے آیت بتائی اور آگے چلے گئے. پھر میں آگے چلا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے, میں نے ان کو بھی سلام کیا اور ان سے بھی درخواست کی کہ مجھے قرآن شریف کو آیت بتا دیجیے. مقصد وہاں بھی یہی تھا کہ وہ میری چہرے سے, میری آواز سے, میرے سوال کے انداز سے میری کمزوری کا اندازہ کر کے کچھ کھانے کا بندوبست کر سکے, مگر وہ بھی مجھے بھانپ نہ سکے اور وہ مجھے آیت بتا کے آگے چلے گئے. میں آگے چلا تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, اور میں نے سلام کیا تو آپ پہچان کے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ ہو رہے ہیں میرے ساتھ چلے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ مجھے اپنے گھر لے گئے. اور گھر والوں سے دریافت کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں. کیونکہ گھر میں کئی روز سے کھانا ہی نہیں پکا. البتہ گھر والوں نے یہ کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے لیے بطور ہدیے کے آیا ہے, کیونکہ آپ ہدیہ قبول فرماتے تھے, صدقہ قبول نہیں فرماتے, کیونکہ صدقہ آپ کے لیے حرام تھا. ہدیہ ہوتا تو آپ قبول فرما لیتے تھے, صدقہ ہوتا تو آپ منع کر دیا کرتے تھے, دوسروں کو دے دیا کرتے تھے جو صدقے کے اہل ہوتے تھے. آپ نے فرمایا وہ لیا. جب وہ پیالہ آیا تو وہ چھوٹا سا ایک پیالہ تھا جس میں دودھ تھوڑا سا دودھ تھا. آپ کو تو میرا بھی حال معلوم تھا اور دیگر اصحاب صفہ کا بھی حال معلوم تھا. آپ نے فرمایا کہ اب ہو رہا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لیا. یعنی جب آپ نے دوسرے اصحاب صفا کو بلایا تو میں سمجھ گیا بس بھائی اب تو میرا کام ہو گیا. کیوں؟ مجھے یہ معلوم تھا کہ جب میں آؤں گا تو آپ مجھ سے فرمائیں گے کہ بھائی ان کو دودھ پلاؤ. اور یہ بھی آپ کی سنت ہے قاسم قومی آخر ہوں, قوم کو تقسیم کرنے والے کا نمبر آخر میں آتا ہے, تو میرا نمبر آخر میں ہوگا, میں پلاؤں گا, آپ فرمائیں گے پلاؤ میں پلاؤں گا, تو پہلے نمبر پہ ختم ہو جائے گا, میرا نمبر کہاں آئے گا, تو میں تو جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا. لیکن میں نے جو حضور نے فرمایا میں نے تو اس کی تعمیل کرنی تھی, بس میں گیا اور میں نے جا کر کے اصحاب صفا سے عرض کیا کہ حضور تم کو بلاتے صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ سننا تھا وہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے, کیونکہ ان بیچاروں کا بھی یہی حال تھا جو میرا حال تھا. جب انہوں نے سنا کہ حضور نے بلایا تو سمجھا کچھ نہ کچھ کام ہے, ہو جائے گا آج ان شاء اللہ, کچھ کھانے کو ملے گا ان شاء اللہ. سب آ کر کے جناب حضور کی بیٹھک میں بیٹھ گئے, آخر میں میں پہنچا. آپ ابو ہریرہ, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا میں حاضر ہو گیا, میں دودھ کا پیالہ لوں اور اپنی دائیں طرف سے پلانا شروع کر. اب میں نے پیالہ اٹھایا اور اپنے دائیں طرف جو صاحب تھے میں نے ان کو پیش کیا, انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور دودھ پینا شروع کیا. میں دیکھ رہا کہ بس اب ختم ہوا, اب ختم ہوا. لیکن پھر دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ وہ جتنا پی رہے ہیں اتنا ہی اور آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معجزہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ انہوں نے سیر ہو کر پی لی پھر بھی دودھ کم نہیں ہوا. تو پھر میں سمجھ گیا اب آج کام ہو جائے گا ان شاء اللہ. انہوں نے پی کر واپس کر دیا, پھر میں نے دوسروں کو دیا, انہوں نے پیا, پھر تیسرے کو دیا, انہوں نے پیا, سب کو پلاتا گیا. تقریباً 70 کے قریب ہوں گے اصحاب صفا, سب ہی نے ڈٹ کے پی لیا اور چھک کے پی لیا, لیکن دودھ الحمدللہ ویسے کا ویسے رہا. جب سب پی چکے ہیں تو میں پیالے لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب نے فرمایا ابو ہریرہ, میں نے کہا بھائی کیا رسول اللہ, تمہیں آ جاؤ میرے قریب اب تم پیو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پھر مجھے فرمایا کہ تم پیو, کہ میں نے بسم اللہ پڑھ کے پیا, میں نے اتنا پیا جتنا مجھ سے پیا جا سکتا. میں نے حضور بس اب تمہیں پی چکا, پھر میں نے اور پیو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے اور زور لگایا جو پی سکتا تھا میں پیا, میں نے کہا حضور بس میں پی جا, تو میں نے اور پیو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خوب ہل دل کے اچھی طرح پیو, میں نے حضور بس اب تو میرے الگ تک آ گیا اور نہیں پیا جا رہا, میں اچھا ملا مجھے دے دو. پھر میں نے آگے خدمت میں پیالہ پیش کیا, پھر آپ نے اللہ کے نام لے کے دودھ کو پورا فرمایا. تو وہی بھوک میں ان حضرات کا یہ حال ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود برداشت اس قدر کرتے ہیں. اب آگے حضرت ایک عجیب و غریب بات فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں بھوک کی اور بیماری کی فضیلت بھی آئی ہے. بعض حدیثوں میں بھوکا رہنے کی اور بیمار ہونے کی فضیلت بھی آئی. بیماری کے فضائل تو عام طور پر سب کو معلوم ہی ہوتے ہیں کہ اس سے عام طور سے آدمی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور خلاصہ ان تمام احادیث کا جس میں بیماری کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ ہے کہ بیماری سے مومن کے یا تو گناہ معاف ہوتے ہیں یا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا درجات بلند ہوتے ہیں یا بعض مرتبہ بجائے آخرت کی تکلیف کے اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیف دے کر آخرت کی تکلیف سے بچا لیتے ہیں, اور بعض مرتبہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی خاص درجہ مقرر ہوتا ہے جہاں وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ رنج غم صدمہ بیماری وغیرہ دے دیتے ہیں, جس کو وہ برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے خلاصہ. غرض کہ بیماری بھی مومن کے لیے خیر سے خالی نہیں ہے. بعض احادیث میں اس کی فضیلت آئی. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو فضیلت بھوکا رہنے کی یا بیمار ہونے کی احادیث میں آئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مقصود اور مطلوب ہے, اور اس کو قصدن اختیار کرنا چاہیے یا اس کی خدا نخواستہ اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھوکا رکھیے, یا اللہ مجھے بیمار کر دیجیے, یا اللہ مجھے بخار دے دیجیے, یا فلاں بیماری دے دیجیے. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر کسی کو بھوک لاحق ہو جائے یا بیماری لاحق ہو جائے تو اس پہ صبر کرے. تو اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو بھوکا رہنے کی اور بیمار ہونے کی احادیث میں بیان کی گئی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے خود اللہ تعالی سے مانگ مانگ کر بھوکا رہے اور مانگ مانگ کر بیمار بنے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مانگے اللہ تعالی سے صحت, مانگے اللہ تعالی سے قوت, مانگے اللہ تعالیٰ سے روزی میں فراخی, چاہے کھانے میں پینے میں پہننے میں کوئی دشواری اور تنگی نہ رہے, صحت و قوت مانگے تاکہ صحت مند رہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ہاں کبھی بیماری آ جائے, پریشانی آ جائے, بھوک لائق ہو جائے, صبر کرے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر صحابہ کرام کے بے شمار واقعات کہ کس طریقے سے وہ فقر و فاقے میں صبر و تحمل سے کام لیتے تھے, بھوک کے اندر بھی کس قدر اس کو برداشت کرتے. ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے, لیکن ساتھ ساتھ صحت کی دعا بھی کرے, دوا بھی کرے. بیماری مانگنے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ یہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو چونکہ یہ ہر وقت مسجد نبوی میں حاضر رہتے تھے, صفحہ میں رہتے تھے, حضور خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے, اور آپ کا گھر بالکل مسجد نبوی کے برابر میں تھا, اس لیے آپ کی مسجد نبوی میں عام درست رہتی تھی, اس لیے اور یہ ہر وقت حاضر باش رہتے تھے. دیگر صحابہ کرام تو ایسے تھے, باز تاجر تھے, وہ تجارت میں مشغول رہتے تھے. اکثر انصار زراعت پیشہ تھے, وہ اپنے باغات میں مشغول رہتے تھے, اس لیے ان کی آمد حضور خدمت میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ان کی ہوتی تھی اور دیگر اصحاب صفہ کی ہوتی تھی. تو جب ایک دو دن تک نظر نہ آئے تو آپ نے دریافت کیا کہ بھائی ابو ہریرہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ حضور وہ بےچارے بیمار ہو گئے, اور عیادت کرنا آپ کے لیے آپ کا طریقہ تھا, آپ کی سنت, لہذا آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ ان کو بخار آیا ہوا ہے اور بالکل چہرہ زرد ہو گیا, بخار میں چہرہ زرد ہو گیا, بہت کمزور ہو گیا. آپ نے فرمایا ہو رہے کیا بات ہے, کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ نے دعا کے بخار کی فضیلت بیان فرمائی تھی کہ جب مومن کو بخار آتا ہے تو اس سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں, تو میں نے بخار کی دعا مانگ لی تھی. تو آج کل بخار صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے میرا یہ حال ہے. آپ نے فرمایا ارے ابو ہریرہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ دعا بھی مانگ دیں, میں نے یہ کہا تھا بخار آ جائے تو اس کا یہ ثواب ہے, یہ فضیلت ہے, صبر کر لینا اور یہ سمجھ لینا کبھی الحمدللہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن یہ میں نے کب کہا تھا کہ دعا بھی مانگ لینا اور مانگ مانگ کر بخار چڑھا لینا. پھر آپ نے دعا فرمائی تب بخار نے ان کا پیچھا چھوڑا. ایک اور حدیث میں ایک اور ایسی صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہو کر اتنے کمزور ہو گئے جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے, جب مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو برائے نام اس کے جسم پر پر ہوتے ہیں اور نہایت ضعیف اور کمزور اور نٹھال ہوتا ہے. تو پرندے کے بچے کی طرح وہ بالکل کمزور اور نحیف ہو گئے. آپ ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی تم نے کوئی دعا مانگی تھی کیا؟ تم نے کوئی دعا مانگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور میں نے ایک دعا مانگی تھی. دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو عذاب مجھ کو آپ آخرت میں دینا چاہتے ہیں دنیا ہی میں دے دیجیے. جو عذاب آپ آخرت میں دینا چاہتے ہیں مجھے دنیا میں دے دیجیے, آخرت میں بچا لیجیے, میں نے یہ دعا مانگی. آپ نے کہا ارے بھائی تمہارے اندر نہ دنیا کی تکلیف کی طاقت ہے نہ آخرت کے عذاب کی تمہارے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے, تم نے یہ کیوں دعا مانگی؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کر لی ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ اے اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے, وقنا عذاب النار. یہ کیوں نہیں مانگ لی تم نے دعا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی, تب جا کر کے اس کی صحت بحال ہوئی. لہذا بیماری, پریشانی, غم, رنج, صدمہ, تکلیف, بھوک, پیاس, یہ کوئی مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں بھائی, یہ سب تکلیف کی چیزیں ہیں. اور آخرت کی تکلیف کے بدلے میں دنیا کی تکلیف بھی مانگنے کی چیز نہیں ہے. مجھے کہ تکلیف تو تکلیف ہے, چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی, دونوں میں سے کسی کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. ہم تو کمزور ہیں, خلقل انسان ضعیفا, انسان تو کمزور پیدا کیا گیا. جب کمزور ہے تو یہ جناب چیزیں مانگنا یہ تو ناسمجھی تو ہے, ایک طرح سے اپنی طاقت کا دعویٰ بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے دیکھا کہ جناب وہ بیماری میں ہائے ہائے کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے طاقتور انسان, اور ان کو جب اس حالت میں دیکھا تو دیکھنے والے کو تعجب ہو. اس لیے اس نے پوچھا کہ یا حضرت یہ بیماری میں بھی آپ ہائے ہائے کر رہے ہیں, آپ تو بڑے بہادر آدمی, بڑے طاقتور آدمی, تو کیا پیارا جواب دیا. فرماتے ہیں کیا میں اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی پہلوانی دکھاؤں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری کمزوری کا اظہار ہو, میں اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں اور بلا شبہ جو تکلیف ہے میرے لیے برداشت سے باہر ہے, اس لیے میں ہائے ہائے کر رہا ہوں. تو میری اس تکلیف کا تقاضا ہے کہ میں اپنی عاجزی, اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ظاہر کروں, نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بہادری دکھاؤں کہ آپ کی طرف سے تکلیف آئی میں یہ بھی برداشت کر سکتا ہوں. بہرحال دنیا کی تکلیف ہو یا آخرت کی تکلیف, پناہ مانگنے کی چیز, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے, دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے. ہاں خود بخود اگر کوئی بیماری آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے, اور اس میں یہ صبر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس پر جو اجر و ثواب اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے اور جو فوائد اس کے بیان فرمائے ان کو یاد کر کے آدمی اطمینان کریں اور صبر سے کام لیں. لیکن اس کے باوجود بھی صحت کی دعا کرتا رہے اور دوا کرتا رہے, علاج کرتا رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بھوک سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قوا ضعیف ہو جاتے ہیں, دل دماغ پریشان ہو جاتا ہے, جسے ثابت ہوا کہ صحت و قوت اور اطمینان قلب شرعاً مطلوب ہے, کیونکہ زیادہ بھوک سے یہ سب فوت ہو جاتے ہیں. اور بھوک اور بیماری کی جو فضیلت آئی ہے اس سے بھوک اور بیماری کا حاصل کرنا مطلوب ہونا لازم نہیں آتا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھوک بیماری لائق ہو جائے تو اس پر صبر کیا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی, لہذا بھوک اور بیماری بذات خود مطلوب نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں تیر اندازی سیکھنے کا حکم, تیر اندازی سیکھنے کا حکم. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو، جیسے گھوڑے پر سوار ہونا، اونٹ پر سوار ہونا، یہ بھی کیا کرو. اس روایت میں تیر اندازی اور سواری سیکھنے کی تعلیم ہے، جس میں ورزش ہے جس سے قوت بڑھتی ہے. یعنی تیر اندازی اور سواری کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ یہ دراصل ایک طرح سے ورزش ہے، کیونکہ تیر اندازی کے اندر بھی آگے آ رہا ہے کہ اس کے اندر دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، اور دوڑنے سے، بھاگنے سے، کودنے سے انسان کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی، قوت پیدا ہوتی. اور ایسے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو دوڑانا، یا اونٹ پر بیٹھ کر کے اونٹ کو چلانا، تو اونٹ کی چالی قدرتی طور پر ایسا ہے کہ بس آدمی یوں ہوتا رہتا ہے برابر، تو ہر وقت اس میں بس ہم جو بیٹھنا ورزش ہی کرنا ہے. اس لیے کوئی نیا آدمی بیٹھ جاتا تو تھوڑے دور جاتے نیچے اتر جاتا ہے، باپ رے باپ میں نہیں بیٹھ سکتا بھائی. لوگ تفریحاً بیٹھتے ہیں لیکن وہ تفریح وفری سب ختم ہو جاتی ہے اوپر بیٹھ کر. مقصد ورزش ہے، جانور کی سواری ایسی ہے کہ اس سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، آدمی چاقو چوبند ہوتا ہے. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو ہم میں سے نہیں، یا یہ فرمایا کہ اس نے نافرمانی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طاقت کی حفاظت کرنا، طاقت کی حفاظت کرنے کی تاکید ہے کہ قوت ضائع کرنے سے، ضائع کرنے کو آپ نے نافرمانی قرار دی، اور اس پہ یہ وحی فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں. تین اندازی قوت ہونے کا بیان پیچھے بھی گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دشمنوں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے طاقت تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ آیت کے الفاظ، اس میں طاقت کی حفاظت کا صاف حکم ہے، اس میں طاقت کی حفاظت کا صاف حکم ہے. حضرت مسلم بن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں کہ جس میں قوت کا ذکر ہے، اس کی تفسیر تیر اندازی سے بیان فرمائی. اس میں جو قوت کا ذکر ہے اس سے مراد تیر اندازی، تیر اندازی و قوت اس لیے فرمایا کہ اس سے دین بھی مضبوط ہوتا ہے، دل بھی مضبوط ہوتا ہے. دین تو اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ جہاد کی تیاری ہے، اور جہاد کی تیاری خود جہاد کے حکم میں، جس کا بڑا عدل و ثواب ہے تو اس سے دین مضبوط ہوگا، اور دل بھی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ورزش، اس میں دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، جس سے بدن میں مضبوطی اور قوت پیدا ہوتی. پہلے اس زمانے کا تیر ہتھیار تھا، اب اس کی جگہ نئے ہتھیار آ گئے، لہذا ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن قانون کیا تھا، جن کا رکھنا قانون کے اندر جائز ہو اور قانون تو اس کی اجازت ہو وہ رکھے، اور پھر اس کی مشق کرے، پیشنیت سے مشق کرے کہ یہ میری ہتھیار کے چلانے کی صلاحیت اور طاقت جہاد میں کام آئے، یہ اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت میں کام آئے. تو اس میں دین کی بھی قوت ہو گئی اور جان کی حفاظت بھی آ گئی، دوسروں کی بھی حفاظت آ گئی، اپنے مال کی بھی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت بھی آ گئی. بہرحال ان احادیث کا اور آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی طاقت اور قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے جو بھی جائز طریقہ اختیار کر سکتا ہو کرے. اور ساتھ ہی جو قوت فی الحال حاصل ہے
اس کی بھی حفاظت کا اہتمام کرے. ایک تو اس میں اضافی کوشش کرے کہ جو بھی اللہ پاک نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے, قدرت دی ہے, صحت دی ہے, اس کے اندر اضافہ ہو, اضافہ بھی مطلوب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو فی الحال طاقت موجود ہے اس کو ضائع کرنے سے بچے, کمزوری نہ آنے پائے, ضعف نہ آنے پائے. وجہ اس کی یہی ہے کہ صحت و قوت یہ بہت بڑی نعمت ہے. بس سمجھو دین اور دنیا کی صلاح و فلاح اس سے وابستہ ہے. دین اور دنیا کی, دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی صحت و قوت کے ساتھ ہے. جب وہ صحت ہے تو آدمی تبلیغ بھی کر سکتا ہے, صحت ہے تو آدمی علم دین بھی حاصل کر سکتا ہے, صحت ہے تو آدمی جہاد بھی کر سکتا ہے, صحت ہے تو انسان عمل بھی کر سکتا ہے, صحت و طاقت ہے تو آدمی رات کو تہجد بھی پڑھ سکتا ہے. سارے دین کے کام اور آخرت کے کام سب صحت کے ساتھ کر سکتا ہے. اب دیکھ لو کوئی بیمار ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہے, تو وہ تو دوسروں کی خدمت کا محتاج ہے, وہ خود کیا کر سکتا ہے؟ وہ بیچارہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا, وضو نہیں کر سکتا, ذکر نہیں کر سکتا, تلاوت نہیں کر سکتا, تسبیح نہیں پڑھ سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ کرو کہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے, طاقت و قوت کتنی بڑی نعمت ہے. چنانچہ طاقت و قوت کی آگے فضیلت بیان فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. اور یوں تو سب مومنین میں خیر و خوبی ہے, یعنی ویسے سارے ایماندار اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے. تو کافر کے مقابلے میں تو ادنا سے ادنا, کمزور سے کمزور, ضعیف سے ضعیف, بیمار سے بیمار, مومن بھی لاکھ درجے بہتر. بولا مومن خیب مشرق, بولا مت مومن خیب مشرق, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ایک بندہ مومن کافر سے بہتر ہے, ایک مومن بندی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر عورت سے بہتر ہے. لیکن مومنین کے اندر جو مومن طاقتور ہیں, قوت والے ہیں, صحت مند ہیں, صحت والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب اور زیادہ پیارے ہیں, بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اس کا ذکر کریں, نیک کاموں میں لگیں, گناہوں سے بچیں. فائدہ, جب قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی پیاری ہے کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب اور پیارا ہے, تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہے, ختم کرنے والی ہیں, ان سے احتیاط رکھنا شرط مطلوب ہے. اس سلسلے میں حفظان صحت کے اصولوں کی تفصیل شروع میں کافی تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں, جس میں سے بنیادی اصول دو ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے پینے کے اندر اعتدال رکھیں, نہ کھانا پینا بہت کم کرے کہ اس سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے, نہ بہت زیادہ کھائے پیے کہ اس سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. دوسرے حسب سہولت, حسب آسانی, حسب قوت ورزش کا اہتمام رکھیں. تیر اندازی کے اندر بھی ورزش کی طرف اشارہ ہے اور تیرنے کا ذکر آگے آنے والا, اس کے اندر بھی ورزش کی طرف اشارہ ہے, اور گھوڑے کی سواری, اونٹ وغیرہ کی سواری میں بھی ورزش کی طرف اشارہ ہے, ورزش کرنی چاہیے. بلکہ پیدل چلنے کا ذکر آگے حدیث میں آنے والا ہے انشاءاللہ. آگے حضرت فرماتے ہیں قوت کو کم کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں اور قوت بڑھانے والی چیزوں کو اختیار کریں. فرماتے ہیں قوت کم کرنے والی چیزیں مثلا غذا بہت کم کر دینا, نیند بہت کم کر دینا, ہم بھی شریر میں اپنی طاقت سے آگے بڑھنا, ایسی چیزیں کھانا جس سے بیماری پیدا ہو جائے, یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری اور بڑھ جائے, یا جلدی سے صحت یابی نہ ہو, سب اس میں داخل ہو گئی. ان سب باتوں سے بچنا چاہیے, ایسی طاقت بڑھانے والی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح طاقت بڑھانے میں ورزش کرنا, دوڑنا, پیدل چلنے کی عادت بنانا, جن اصل ہے یہ قانون اجازت ہے یا اجازت حاصل ہو سکتی ہے ان کی مشق کرنا, یہ سب اس میں داخل ہے، مگر حد شرع حد قانون سے باہر نہ نکلے، کیونکہ شریعت اور قانون خلاف کرنے سے بھی اطمینان قلب جاتا رہتا ہے اور راحت جو شرع مطلوب ہے برباد ہو جاتی ہے اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے کاموں سے پرہیز کریں جس سے طبیعت پریشان ہو. سفر میں کم از کم 3 آدمیوں کے ساتھ ہونا. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہے، 3 سوار قافلہ ہے. اس روایت میں 1-2 آدمی کے تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کم از کم 3 ساتھی ہونے چاہیے سفر کے اندر، تاکہ ایک تو نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو سکے، اور اگر کوئی ضرورت اور حادثہ پیش آ جائے تو اسے کوئی مددگار ہو. اگر یہ حکم ایسے راستے پر سفر کرنے کے لیے ہے جہاں تنہا سفر کرنے میں دشمن کا خطرہ ہو، اس سے ثابت ہوا کہ اپنی حفاظت کا سامان ضروری ہے. یعنی سفر کے بارے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بیان فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی اکیلے سفر کرنے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اکیلا آدمی خدا نخواستہ اس کو کوئی مارے پیٹے اس کا سامان چھینے تو اس کا تو کوئی مدد نہیں کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا ہے ہی. اکیلا آدمی 10 آدمی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، یا خدا نخواستہ اسے کوئی تکلیف پہنچا دے تو وہ کیسے اپنی مدافعت کرے. یہ کہیں اس کو اچانک آنا پڑ جائے، جانا پڑ جائے، سامان چھوڑو کہاں جائے. غرض کہ اکیلا آدمی جہاں تک ہو سکے سفر کرنے سے پرہیز کرے، کہ اکیلے سفر کرنے میں تکلیف کا اندیشہ خاص طور سے دشمن کے علاقے. ایسے فرمایا 2 آدمی، 1 آدمی مقابلے میں 2 بہتر ہیں، لیکن پھر بھی 2 آدمی بھی ایسے ہیں کہ اگر ایک بیمار ہو جائے دوسرا کیا کرے. اس لیے 2 بھی اکیلے سفر کریں تو بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 آدمی مل کر سفر کریں. تو 3 آدمی تو ایک جماعت ہے، تو 3 آدمی جماعت ہے تو بھائی ایک آدمی بیمار ہو جائے دونوں اسی خدمت کے لیے تیار ہیں، یا ایک آدمی بیٹھ جائے سفر کے پاس، ایک آدمی بیٹھ جائے ساتھ میں، دوسرا آدمی دور سے چلا جائے، تیسرا آدمی اس کی حفاظت کے لیے رہے. غرض کہ 3 آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے میں دین و دنیا دونوں کے فائدے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ بے فکر ہو کر آرام سے سفر کر سکتے ہیں، اور اگر جماعت کرنے کی نوبت آ جائے تو بآسانی جماعت بھی کر سکتے ہیں. ایک آدمی امام بن جائے، 2 آدمیوں سے مقتدی بن جائے، 2 آدمی بھی جماعت ہو جاتی ہے الحمدللہ. ایسی بات نہیں کہ 2 آدمی بھی ہوں تب بھی جماعت آسانی سے ہو جاتی ہے، ایک امام بن جائے ایک مقتدی بن جائے. تو اس میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اپنی حفاظت کا سامان ضروری ہے. سفر پر جانے سے پہلے بھی جہاں تک ہو سکے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ سفر میں ہر طرح کی عافیت رہے، خیریت رہے، اور کسی کسی میں کوئی تکلیف اور پریشانی لائق نہ ہو. تو 1 یا 2 آدمی کے سفر کرنے کے جو معنی ہے اس کا تعلق بطور خاص دشمن کے علاقے سے ہے، کہ دشمن کے علاقے میں اگر آدمی جائے تو اس طرح جانے سے پرہیز کرے. ویسے اگر سفر پرامن ہو، عام طور پر عام حالات میں کسی قسم کا کوئی جان مال کا خطرہ نہ ہو، تو اکیلا آدمی بھی سفر کر سکتا ہے اور 2 آدمی بھی سفر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں بہتر یہی ہے، بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اکیلا آدمی سفر نہ کرے، لیکن مجبوری میں آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے اس میں. جماعت سے علیحدہ رہنے کی ممانعت، جماعت سے علیحدہ رہنے کی ممانعت. حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ جب کسی منزل پر اترتے تو الگ الگ ہو کر پہاڑی دروں اور نشیبی میدانوں میں پھیل جاتے، یعنی متفرق طور پر ٹھہرا جاتا، کوئی وہاں ٹھہر گیا، کوئی وہاں ٹھہر گیا، کوئی وہاں ٹھہر گیا،
قریب قریب ہو کر ٹھہرتے نہیں. جس کو جہاں مناسب جگہ مل گئی اس نے اپنا وہاں سامان رکھ دیا اور وہاں قیام کر لیا, آرام کر لیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس طرح درو اور نشیبی میدانوں میں متفرق طور پر ٹھہرنا یہ شیطان کی طرف سے, اس لیے کہ اگر کسی پر آفت آ جائے تو دوسروں کو خبر بھی نہ ہوگی.
اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام جب بھی کسی منزل پر اترتے تو آپس میں اتنے قریب قریب ہو کر ٹھہرتے کہ کہا جانے لگا کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا پھیلا دیا جائے تو سب کو ڈھانک دے. ان حضور کے ایسے فرما بردار تھے کہ بس ایک مرتبہ آپ نے فرما دیا تو بس پھر اسی پر ہماری. اس روایت سے بھی اپنی جان مال اور اسباب کے بارے میں حفاظت اور احتیاط کی تاکید ثابت ہوئی کہ اپنی طرف سے جو ایک ایک تدابیر ہو سکے اختیار کرنی چاہیے, یعنی سفر میں بھی اپنی جان کی, مال کی, اپنے احباب کی, سب کی حفاظت کا خاص خیال اور خاص اہتمام کرنا چاہیے. جس میں سے یہ بھی ہے کہ قریب قریب سب ساتھ رہیں, سب ساتھی قریب قریب رہیں, جہاں کہیں ٹھہریں قریب قریب ٹھہریں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہو, کچھ ہو, یا کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ پہنچا سکے. کیونکہ سفر میں بھی اکیلے آدمیوں کو دیکھ کر دشمن چور ڈاکو یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ تو پوری جماعت ہے اور سارے ایک جگہ ہیں تو ان کی ہمت نہیں ہوتی, جرت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جنگل کے سفر میں درندے وغیرہ بھی جماعت قریب نہیں آتے, وہ بھی اکا دکا کوئی آدمی ادھر ادھر ہو تو اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور اگر جماعت کہیں آرام کر رہی ہو یا موجود ہو تو پھر وہ قریب نہیں آتے بلکہ دور سے دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں. ان سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ان سب حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کو ہر جگہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, مال و سامان کا بھی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت لینے والے سے فرمایا کہ اپنے ہتھیار ساتھ لے لو, مجھ کو بنی قریظہ سے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے. سنے اس صحابی نے اپنے ساتھ ہتھیار لیا اور گھر چلا گیا. لمبی حدیث ہے, اس حدیث کا تھوڑا سا خلاصہ میں عرض کر دوں, ہے تو بہت لمبی حدیث مگر میں اس کا بھی خلاصہ ہی عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ خندق میں ایک صحابی حضور کے ہمراہ جہاد میں شریک تھے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ روزانہ حضور سے اجازت لے کر کے گھر آ جایا کرتے, صبح آ جاتے, پھر شام کو چلے جاتے, رات کو آ جاتے, سویرے چلے جاتے. تو ایک مرتبہ جب وہ حضور سے اجازت لے کر گھر آنے لگے تو آپ نے فرمایا بھائی تم ایسا ہے کہ اپنے ہتھیار ساتھ لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو بنو قریظہ کے لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیں, دشمن تم کو تکلیف پہنچا دیں, کیونکہ اکیلے جا رہے ہیں تو اکیلے جانے میں دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا حملے کا اندیشہ ہے. تو اپنا نیزہ اپنے ساتھ لیا. جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا ان کی بیوی جو ہے گھر کے باہر کھڑی. اب یہ کسی کی بیوی گھر سے باہر کھڑا ہو جانا یہ تو مرد کے لیے بڑی غیرت کا مقام. جیسے انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ گھر سے باہر کھڑی ہے تو غیرت میں انہوں نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف نیزہ اٹھایا. تو اس نے روکا کہ آپ ٹھہر جاؤ, آپ میرے قتل کرنے میں جلدی نہیں کرو, پہلے اندر گھر میں آ کر دیکھ لو کہ کس چیز نے مجھے گھر سے باہر نکالا. یہ رک گئے اور پہلے گھر پہنچے, جب اندر گئے تو دیکھا چرپائے کے اوپر ایک اژدہا ڈنک مارنے کے لیے پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے, اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ قریب آئے تو میں اس کو ڈنک ماروں. اس کے خوف سے ان کی بیوی ڈر کر باہر آ گئی. جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سمجھا کہ بیوی کا باہر آنا بلا وجہ نہیں ہے، لہذا وہ اندر گئے اور جا کر کے انہوں نے اس کو نیزے سے نیزوں میں پھرو لیا اس کو اور سہن میں آگے گاڑ دیا اس کو، سانپ کو مار دیا انہوں نے. اب سانپ کو تو مار دیا لیکن حدیث میں یہ ہے کہ یہ پتہ چلا کہ سانپ پہلے مرا، یہ سانپ ہی پہلے مرے. یعنی تھوڑی ہی دیر میں وہ سانپ ہی بھی ایک دم فوت ہو گئے، جس کی وجہ شاہین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دراصل وہ جو سانپ تھا وہ کوئی جن تھا جو سانپ کی شکل میں گھر میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اور گھر کے اندر اگر کوئی اپنے گھر سانپ دیکھے تو اس کے بارے میں حضور کی تعلیم یہ ہے کہ تین مرتبہ اسے خبردار کرو کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا ورنہ میں تجھے مار دوں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد اس کو یاد دلایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے عہد کیا تھا کہ تم سانپ کی شکل اختیار کر کے کسی کو تکلیف مت پہنچانا. وہ عہد یاد دلاؤ کہ بھائی تو اگر سانپ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد یاد دلاتے ہیں، اس عہد کی وجہ تو یہاں سے دفع ہو جا اور ہمیں ستانی پریشان نہ کر. تین دفعہ کہنے کے بعد جب نہ جائے تو پھر اس کو مار دو. تو اصل میں وہ سانپ جو تھا وہ کوئی جن تھا جو سانپ کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، جب انہوں نے اس کو مارا تو اس کے جو دوسرے دوست تھے انہوں نے اس صحابی کو انتقام میں قتل کیا. یہ اس حدیث میں آپ نے ان کو گھر جانے کی صورت میں بغیر ہتھیار کے جانے سے منع فرمایا. معلوم ہو کہ جس موقع پر دشمنوں سے ایسا خطرہ ہو اور اندیشہ ہو تو اپنی حفاظت کے لیے جائز اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اب اس میں اپنے گھروں کی حفاظت کا ضروری انتظام آ گیا، اپنے گھر کے اندر قانونی اسلحہ رکھنا اپنے اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کے لیے، اور اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے چار دیواری اور اس کے اوپر خاردار تار وغیرہ لگا کر کے رکھنا، یا اس طریقے سے گھر کو پیک کر لینا کہ دشمن اندر نہ گھس سکے. یہ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے گھر کی اپنی حفاظت کے لیے شکاری کتا رکھ لے، کیونکہ شوقیں کتا پالنا منع ہے، لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے کھیت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شکاری کوئی کتا پالے تو اس کی بھی گنجائش، اس کی بھی اجازت ہے شریعت کے اندر. یہ چوکی دار رکھے تو مقصد معلوم ہوا کہ صحت بھی نعمت ہے، قوت بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اور جو اسباب اللہ پاک نے حلال کرایہ سے عطا فرمائے وہ بھی نعمت ہے، ان کی حفاظت کا بھی حکم ہے. چند فرماتے ہیں فائدہ، جس موقع پر دشمنوں سے ایسا خطرہ اندیشہ ہو تو اپنی حفاظت کے لیے جائز اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدل چلنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ بدر کے سفر میں تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے. یعنی غزوہ بدر کے اندر سواری کم تھی، صحابہ زیادہ تھے جو جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لہذا ایک ایک اونٹ پر تین تین آدمی باری باری بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی باری باری اونٹ پر بیٹھتے تھے. آپ کے ہمراہ اونٹنی پر دو صحابی ہوتے ہیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ تینوں حضرات کے پاس ایک اونٹنی تھی جس پر باری باری بیٹھتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ کی طرف سے ہی پیدل چلیں گے. کہتے حضور پر آپ بیٹھے رہیے، ہم آپ پیدل نہ چلیے، ہم آپ کے بدلے ہی پیدل چلیں گے. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، اور میں آخرت میں تم سے زیادہ ثواب سے پیش آؤں گا.
سبحان
اللہ. تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور آخرت میں میں تم سے زیادہ ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں, مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. یعنی جہاد کے لیے پیدل چلنے میں جو ثواب ہے مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. اس لیے آپ نے ان کی درخواست قبول نہیں فرمائی, بلکہ جس طرح وہ اپنی باری پر سوار ہوتے تھے آپ بھی سوار ہوتے تھے. پھر جب آپ کی باری پیدل چلنے کی ہوتی اور ان کی اونٹنی پر اونٹ پر بیٹھنے کی ہوتی تو آپ پیدل چلتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ پیدل چلنے کی عادت رکھنی چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بطور ورزش کے آدمی اس کو اختیار کر لیں, اس سے بڑے فوائد. جسمانی صحت تو ہے ہی اس کے ساتھ الحمدللہ, صحت میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے اور بہت ساری زندگی کے امور میں اس سے فائدہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ جناب آدمیوں کو سواری نہیں ملتی, پیدل چلنے کی عادت ہوگی تبھی تو چلے گا, نہیں تو پیر میں آبلے پڑ جائیں گے اور بیٹھ بیٹھ کے چلے گا اور چل سکے گا نہیں تو کتنی تکلیف اٹھائے گا. اور جس کو چلنے کی عادت ہوگی اسے کیا تکلیف ہوگی, آرام سے چلے گا. ایسے ہی جہاد میں چلنے کی ضرورت پڑتی, وہاں تو ہر جگہ سواری تھوڑی جاتی ہے, وہاں تو اکثر پیدل ہی چلنا ہوتا ہے. تو جس کو پیدل چلنے کی عادت ہوگی وہ جہاد میں بھی آرام سے چلے گا, تبلیغ میں بھی پیدل چلنا پڑتا ہے, پیدل جماعتیں بھی نکلتی, پیدل چلنے کی عادت ہوگی تو پیدل چلے گا. اسی طریقے سے طواف عام طور پیدل ہوتا ہے, جس کے بعد پیدل چلنے کی عادت ہوگی وہ آرام سے پیدل طواف کر لے گا, نہیں تو وہاں پر وہ سواری ڈھونڈے گا. سواری بھی ماشاء اللہ مل جاتی ہے لیکن مفت میں تھوڑی ملتی ہے, ریال دینے پڑتے ہیں. یہاں والوں کے لیے ریال بڑا مہنگا پڑتا ہے. کوئی پیدل چلنے کی عادت ہوگی تو پھر ریال بھی بچے گی اور صحیح تو ہوتی پیدل, اگرچہ ادھر میں سواری پر بھی جائز ہے لیکن وہ پیدل ہوتی ہے اور اچھا خاصا اس کا فاصلہ ہے. پیدل چلنے والا تو آرام سے کر لے گا اور جو سواری کا عادی ہوگا تو وہاں تو تھوڑی دور جا کے پانی پیے گا, پھر آگے چل کے بیٹھ جائے گا. اور حج میں بے شک بڑی سہولتیں ہیں, بڑی آسانیاں ہیں, سواریاں ہیں, لیکن اس کے باوجود پیدل چلنا ہی پڑتا. تو پیدل چلنے کی عادت ہوگی تو آرام سے چل لے گا اور جس میں عادت نہیں ہوگی تو ہائے ہائے کرے گا, لوگوں کے پیروں پہ ورم آ جاتا, پیر زخمی ہو جاتے. کیوں؟ چلنے کی عادت. اس لیے سواری بھی نعمت ہے, آدمی سواری پر بھی بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن پیدل چھوڑنے کو پیدل چلنے کو نہ چھوڑے, ہمیشہ پیدل چلنے کی عادت ڈال. آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو سویرے فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ٹہلنے کی عادت ڈال لے, ورنہ عشاء کے بعد کھانا کھانے سے پہلے پیدل چلنے کی عادت ڈال لے. مزید فرماتے ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے ہیں اور حکم فرماتے تھے کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کر, کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا. اس لیے اپنے گھر میں ہو سکے تو ننگے پیر چلنا چاہیے, کیونکہ ننگے پیر چلنے کی بھی عادت ہونی چاہیے, ورنہ اگر چپل نہیں ہے تو پھر چلنا بڑا مشکل ہوتا. دیہات کے لوگ آرام سے چلتے ہیں اور شہر کے لوگوں سے چلا کے دیکھو, جو ہر وقت ان کے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے لہذا وہ پیدل نہیں چل سکتے. دیہات کے لوگ چونکہ پیدل ہی چلنے کے عادی ہوتے ہیں, جوتے ان کے احساس و نادر ہوتے ہیں, لہذا ان کے لیے چلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. لہذا ننگے پیر بھی چلنا چاہیے اور سنت کی نیت سے چلنا چاہیے. حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزارا تنگی کے ساتھ رکھو, جفا کشی سے کام دو, ننگے پاؤں چلا کر, یعنی گزارے میں تھوڑی تنگی بھی کبھی کبھی کر لیا کرو, یعنی ہر وقت فراخی ہر وقت فراخی ہر وقت فراخی, کبھی چٹنی روٹی کھا کام کر لے لیا, کبھی دال سے روٹی کھا لی, اس طرح سے اچار سے روٹی کھا لی. کیوں؟ ایک جیسا وقت نہیں رہتا آدمی کے اوپر,
اگر ہر طرح کی عادت ہوگی تو جیسا حال آئے گا آدمی آرام سے اسی کے مطابق اپنا گزارا کر لے گا. جگہ کشی سے کھا لو, ایسی ننگے پاؤں بھی چلا کرو. ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ مضبوطی, جفا کشی, طبیعت کن آزادی, مضبوط رکھو, اس سے انسان کی صحت صحیح رہتی ہے, قوت برقرار رہتی ہے اور دین دنیا کام بآسانی انجام پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم بارك لنا في أبصارنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما, چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما اور ہم سب کے تمام مقاصد حسنہ کو پورا فرما. یا اللہ, یا اللہ, جتنے احباب نے, خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے, سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما, سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, ہم پر رحم فرما, ہم پر رحم فرما. یا اللہ, ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, اور اپنے فضل سے ہم سب کو ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ, سہولت و آسانی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ نصیب فرما, یا اللہ نصیب فرما. ہمارا سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر نیک اور بہتر سے بہتر رشتے بربت عطا فرما. ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو علم نافع عطا فرما. عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، اور ہمارے سب نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔